آپ حضرات جو ہزارہ یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں ہم آپ کے ممنون ہیں، اور ایک طرح سے آپ نے احسان فرمایا کہ آپ کی نگاہ انتخاب یہاں پڑی، اور ہم آپ کو ویلکم کہنے کے لیے اتنی دیر آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جتنی دیر میں ہم کھانا کھا لیں. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے اور برکات سے نوازے کہ آپ نے علم کے لیے یہ سفر کیا، اور ہمیں علم کے فضائل اور مسافر ہونے کی حیثیت سے آپ جس کیفیت سے گزر رہے ہیں اور آپ کو لائبریری اچھی لگی جو ہوا اس کے متعلق نہیں بات کر رہے، ہم صرف آپ سے ان دو تین چیزوں کا ذکر کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے میں بھی سہولت رہے. کتابوں کی ترتیب اور یہ چیزیں آپ نے دیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا شکر ہے کہ ان چیزوں کی توفیق بخشی. اس ادارے کا کسی انٹیلیجنس ایجنسی، کسی ملک، کسی فرقے سے کوئی رابطہ اور تعلق نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ کسی حکومت کا، دنیا میں کسی بھی ایجنسی کا ایک پائی اور پیسہ بھی یہاں نہیں لگا. یہ عام مسلمانوں کی ملکیت ہے، عام مسلمانوں ہی کا پیسہ ہے، اور جنہوں نے اب کھائیے نا ہم پہ اعتبار کیا، برسا برس میں یہ ادارہ وجود پذیر ہوا. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم دنیا میں کسی کے مسئول نہیں، کوئی شخص ایسا نہیں، کوئی حکومت ایسی نہیں جو پوچھ سکے کہ یہ پلر یہاں کیوں لگایا اور وہاں کیوں نہیں لگایا. کہ آپ حضرات کی اپنی ملکیت ہے، آپ ہی جیسے علم پرور لوگوں نے پیسے خرچ کیے، اور اللہ کا بہت احسان ہے یہاں کوئی مخدومیت کا تصور نہیں. ہم سب لوگ برابر ہیں، کوئی شخص کسی کی دست بوسی بھی نہیں کرتا اور کفش برداری بھی نہیں. بہت سیدھا سادہ سمپل ماحول ہے، نہ ہم کسی کی تعریف کریں نہ سنیں. آپ سمپلی یہاں پڑھنے آئیے، آپ دو سال گزاریے، تین سال گزاریے، صرف اتنی سی شرط ہوتی ہے کہ جو شخص بھی آتا ہے ہمارے اور اس کے درمیان کوئی نہ کوئی شخصیت، دو آدمی ہونے چاہیے جو ضمانت دیں کہ یہ بچہ واقعی پڑھنے کے لیے آئے. اور یہ بھی اس لیے ہے کہ ملکی حالات بہت خراب ہیں، یہاں آ کے کوئی آدمی، کوئی بچہ کوئی غلط حرکت کر جائے تو وہ بعد میں جو وقت اور صلاحیتیں اور الزام تراشیوں کو سہنا، ان تکلیف دہ مراحل سے گزرنے سے زیادہ اچھا ہے کہ ابتدائی تحقیق کر دیجیے. ایسے بچے ماشاءاللہ جو آتے ہیں وہ سب اسی گارنٹی کے ساتھ آتے ہیں، رسمی کاروائی کاغذات کی پوری ہوتی ہے اور وہ لائبریری میں جو ہیڈ ہیں وہ عمر صاحب ہیں، وہ اپنی کاروائی لائبریری میں خود کرتے ہیں. اس لیے یہاں سے استفادہ بہت آسان. ایک پائی کا کسی کا خرچہ نہیں. آپ یہاں آئیے، تشریف لائیے، پرسکون ماحول میں زندگی کے بہترین دن جو اب تک کا حال ہے اور پرکیف لمحات یہاں گزاری. 24 گھنٹے لائبریری کھلی ہے، رات اور دن کا کوئی فرق نہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے جو بچے یہاں پڑھنے آئے آج تک 20 سال 22 سال میں ایک کتاب کیا ایک صفحہ یہاں سے چوری نہیں. اللہ کا شکر ہے بچے پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں. یہاں رات کے 2 بجے بھی آپ دیکھیں گے تو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہت چھوٹے پیمانے پہ، کوئی نسبت اور تناسب نہیں ہے. ہم علی گڑھ یونیورسٹی گئے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب بچے پڑھ رہے تھے. ہم لائبریری آدھی رات کو پہنچے تو بتایا گیا کہ 26,000 کرسیاں یہاں رکھی ہوئی اور آدھی رات، وہ بھی دسمبر اور جنوری کی غالباً کوئی رات تھی اور بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. تو اس لیے اصل غرض آپ کی علمی پیاس کو بجھانا اور ان چیزوں سے روشناس کرانا ہے جن سے مختلف اسباب و وسائل کی بنا پہ ہمارے بچے ناآشنا ہوتے ہیں اور ان کی وہ مسرت جو بصورت تبسم ان کے چہرے پہ پھیل جاتی ہے وہ لمحہ ہوتا ہے جب کسی ایسی متاع گمگشتہ ان کا ہاتھ پڑتا ہے جس کے لیے ان کی آنکھیں سال ہا سال سے منتظر تھی. اس لیے بچوں آپ لوگ آئیں رہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نہیں آئیں گے کیونکہ برسہ برس کا تجربہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈاکٹرز آتے ہیں، ہمارے ہاں اب بھی سی ایس ایس کرنے والے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں ہی خلط ملتے ہیں. یونیورسٹیز کے اپنے مقالات لکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، لیکن مولوی کبھی نہیں آتا، کبھی نہیں پڑھتا. اول تو مسلمان بچہ ہی نہیں پڑھتا، خیر سے مسلمان بچہ پڑھ جائے اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ نے سور کو حرام قرار دیا ہے، اور سور کے گوشت کی طرح مسلمان بچوں نے مطالعے کو حرام قرار دیا ہے. شراب پی لیں گے، کتاب نہیں پڑھیں گے اور سچ نہیں بولیں گے. اس لیے ہمیں افسوس ہے، اور ہمیں پتہ ہے آپ لوگ نہیں آئیں گے، لیکن شاید کوئی آئے تو یہاں کوئی فیس نہیں، کچھ نہیں، لینا دینا نہیں، کچھ. آپ آئیں، صرف ابتدائی تعارف ہو جائے، پھر اس کے بعد رہیے، آپ کام مکمل کریں. یہ لائبریری والے بچے دیکھتے رہتے ہیں کہ کون پڑھنے کے لیے آیا ہے اور کون اسے ہاسٹل کے طور پہ یوز کرنے آیا ہے. پھر ہم ادب اور احترام سے معذرت بھی کر لیتے ہیں. جیسے ہم آج بیٹھے ہیں، روزانہ دوپہر، رات اور کبھی کبھار صبح ناشتے میں آئے ہوئے بچوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ اور فرحت قلبی کے ساتھ بیٹھنا بھی ہوتا ہے، گپ شپ بھی ہوتی ہے. آپ کی سہولت کے لیے یہاں پر ہر طبقے اور ہر فرقے کی کتابیں ہیں، اہل سنہ کی، اور خاص طور پہ اہل سنہ کے عقیدے کی 2000 سے زیادہ کتابیں لائبریری میں ہیں. اور علم میں نہیں ہے کہ ملک بھر میں کسی بھی لائبریری میں صرف عقیدے پہ ہی اتنی کتابیں جمع. قادیانیت پہ جو کچھ انہوں نے اب تک لکھا ہے، ان کے قرآن کریم کے ترجمے اور تشریح اور صحیح بخاری کی شرح اور ترجمہ، اسے شرح کہنا تو تکلف سے ہی ہے، مگر ان کے بانی سے لے کے ان کے آخری خلیفہ مرزا طاہر صاحب تک، وہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اہل تشیع، ان کی پوری فقہ موجود ہے. اللہ کا شکر ہے وہ تہران سے خریدی گئی تھی، اور ان کی شروع 125 جلدوں سے لے کے اور ایک عام پمفلٹ تک، اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں ہیں. مولانا احمد رضا خان صاحب کے فتاوی ہیں، وہ یہاں اتنے دوست پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ اس کے 5 سیٹ منگوانے پڑتے. اسی طرح امداد الفتاوی، دار العلوم دیوبند، ہر چیز آپ کو ملے گی. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی تعصب نہیں. آئیے اور خاموشی کے ساتھ، رہائش آپ کی فری ہے، کوئی شکایت ہے تو بسم اللہ. سننے کے لیے یا آپ کے خادم، آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے یہاں پہ تیار. انشاءاللہ رمضان تک کچھ اور تعمیر مسجد کے محراب کی طرف ہو رہی ہے، ہو گئی تو اور آسانی ہو جائے. ہم پھر عرض کرتے ہیں کہ ایک پائی کسی کو نہیں دیں. آپ یہاں قیام کریں، اور کپڑے دھونے کے لیے افراد موجود ہیں، وہ آ کے خود آپ سے لے لیں گے کپڑے، آپ کے دھلائی کر کے خود دے جائیں گے. الا یہ کہ بشری طور پہ کوئی کپڑا تبدیل ہو جائے، یا جب ہو جائے زندگی میں ہو بھی جاتا ہے. اسی طرح بائنڈنگ ہے، فوٹو کاپی ہے، بہت سے بچے پوری پوری کتاب فوٹو کاپی کے لیے کہتے ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ وہ فوٹو کاپیاں فری ہوتی ہیں، فوٹو کاپی کر کے اس کی جلد باندھ کے، ایسے بچے بھی ہیں جو صرف اپنا ایڈریس چھوڑ جاتے ہیں، اس پہ ہم پوسٹ بھی کر دیتے ہیں تاکہ محرومی نہ ہو۔ امید ہے جم بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اور ہم اس پہ اس لیے زور دیتے ہیں کہ جن لوگوں کو ایک مرض ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ پھولے ہوئے ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ سخت نفرت کرتے تھے اس آدمی سے جس کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ گھوڑے پہ جب کے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رکاب میں پاؤں رکھنے کو بھی برا سمجھتے تھے، فرماتے تھے گھوڑا آئے اور اچھل کے اس پہ بیٹھو، یہ کیا بات ہے؟ اور افسوس ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے مذہبی طبقے اس مرض میں زیادہ مبتلا، وہ نہیں جانتے کہ وہ اپنا فگر ایسے پیش کر رہے ہیں جسے صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھتے تو ضرور نقد فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عالی اخلاق کے باوجود ایک شخص کا پیٹ نکلا ہوا دیکھا تو انگلی چبھو کے فرمایا کہ جو کھانا کھا کے تم نے اپنے آپ کو برا دیا ہے، بدہیت بنایا ہے، بد شکل بنایا ہے، کاش یہ کھانا کسی غریب کے پیٹ میں چلا جاتا۔ یہ سب روایات آپ کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاں فتح الباری میں مل جائیں گی، اس لیے جو بچے یہاں رہتے ہیں ہم ان سے بہت محبت سے کہتے ہیں کہ ضرور جم جاؤ تاکہ تم ایک ایسی اچھی فگر بنو جسے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہو کہ اس کو اپنی حیات اور اپنے اخلاق دونوں پہ قابو حاصل۔ کسی بھی انسان کی گفتگو بقول سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اور باقی حکماء کے، سعدی رحمۃ اللہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ وہ گفتگو ظاہر کرتی ہے کہ اس کا علم کتنا ہے، انسان کا علم اور جہالت دونوں اس کی زبان کے تحت ہوتی ہیں، سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ تو گفتگو بتاتی ہے علم کا، اور اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اخلاقیات بتاتے ہیں کہ اس کا نسب کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، باپ دادا کیسے، ماں نے تربیت کیسی کی تھی۔ اس لیے جو بھی سہولتیں ایک بچے کو چاہیے کوشش کرتے ہیں مہیا ہوں، اور اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے، خدا کا احسان ہے کہ بچے اس قابل سمجھتے ہیں ہم نالائکوں کو کہ وہ کوئی چیز فرمائش کر سکیں، اور بڑی سعادت ہے ہماری کہ ہم ان کے مقرر کردہ معیار پر پورے اتریں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں ایسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں حکم بھی دیتے ہیں اور ہم خوش ہیں کہ اچھا ہے، دوست جو کسی کمی کو فرمائش کر کے پورا کر دیں زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کوئی باہر سے آئے اور اس کمی پر ہمارا مذاق اڑائے۔ بس یہ موٹی موٹی چیزیں، اور رہائش کوئی مسئلہ نہیں، کھانا پینا کوئی مسئلہ نہیں، فوٹو کاپی ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کتاب چاہیے کوئی مسئلہ نہیں، یہ چند ایک چیزیں، اور 24 hours اویلیبل۔ بس جب بھی آپ آئیں، جس وقت بھی آپ کا جی چاہے، صرف اتنا سا ہے کہ ہمارا آپ کا کوئی تعارف ہونا چاہیے تاکہ ہم اس علمی ذخیرے کو جو ایک طرح کی امانت ہی ہے، اللہ کا شکر ہے مسلمانوں نے بنائی ہے، اللہ کا احسان ہے، یہاں اہل تشیع بھی آتے ہیں، قادیانی بھی آتے ہیں کہ کتاب حوالہ، ہم کہتے ہیں دیکھو وہ لائبریری ہے بھائی، ہمارا کیا کام ہے، جاؤ دیکھو ہمیں کیا. ظاہر ہے کہ ہم نے ان سے کوئی عقیدہ ولیعاذ باللہ تھوڑے ہی لینا ہے، یا ہم ان سے متاثر تھوڑے ہی ہیں. آپ آئے ہیں تو آپ، ہمارا کوئی عقیدہ ہے تو آپ اس سے متاثر کیوں ہوں گے، یا آپ کا کوئی عقیدہ ہے تو ہمارا کیا تعلق ہے اس سے. اسی لیے ہے کہ اللہ کی معرفت، اس کی راہ آسان. کیونکہ ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ یومنون بالغائب، اور غائب میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. جب غائب کو جھانکتا ہے تو اس میں ہے کیا؟ غالب کہتا ہے کہ چند تصاویر بتاں، کچھ حسینوں کے خطوط، بعد بننے کے میرے دل سے یہ سامان نکلا. غائب میں کچھ ہو تو جھانکے نا، کیونکہ اللہ کو تو بسایا نہیں. اور نظر آلودہ ہے، اور یہ آلودہ غذا جب روح تک پہنچتی ہے تو روح میلی ہو جاتی ہے. اگر غیب میں اللہ ہوتا تو اس کی سب سے بڑی شہادت یہ تھی کہ جس شخص کے غیب میں اللہ ہے وہ اس سے ملنے کے لیے خودکشی تک کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ کسی طرح پہنچوں، صحیح معرفت حاصل ہو، پتہ تو چلے غیب میں ہے کیا. تو مومن کے غیب میں جب خلا ہوتا ہے تو اس کے لیے عدم اور وجود برابر. معرفت کی راہ ہمیں دکھاتی ہے کہ غیب میں دیکھو کیا ہے، اور اگر یہ دعویٰ کرو کہ میں نے دیکھ لیا تو تم بالکل جھوٹ بولتے، اور اگر یہ کہو کہ نہیں دیکھا تو تم وہ جو غیب میں ہے اس کے اظہار کی نشانیوں اپنے وجود کی نفی کرتے. اور مبارک ہے وہ شخص جو اپنے وجود کی نفی کرے اور وحدت کی طرف پلٹے. غالباً اور کچھ بات رہ نہیں گئی جو آپ سے عرض کریں. آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے دعوت ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے جیسے آپ حضرات تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے. کاش کہ مولوی پڑھ جائے، کاش کہ کسی طرح ہماری مذہبی قیادت پڑھ جائے. آپ آج پڑھنا شروع کریں، شاید 25-30 سال بعد آپ اس قابل ہوں کہ قیادت کا منصب سنبھالے. اس لیے آپ کا جب جی چاہے تشریف لائیے، اپنا گھر سمجھیے. ہم آپ کی خدمت کیا، اگر آپ صحیح نیت سے آئیں تو کفش برداری کے لیے تیار ہیں، دس دستہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. لیکن انتظامی امور میں سیکیورٹی، اور یہاں پہنچ کے کوئی کسی کی تعریف نہیں، کوئی مخدومیت نہیں، بس چپ کر کے آدمی اپنا کام کر. بہت شکریہ آپ نے ہماری اتنی طویل بات کو سنا.
سب سے پہلے میں آپ کا اور انتظامیہ کا ہزار یونیورسٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ آنے کے لیے وقت بھی نہیں ہوا ہے. اور اس کے بعد میں بلا تخلیق آپ کی اجازت سے کچھ ساتھیوں کے سوالات ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ
ضرور
پوچھنا چاہیں گے.
जरूर
ऐसी कोई विचार नहीं कि जिसमें हम टी कोर्स का तसव्वुर की तैयारी देखें,
जिसमें
मिट्टी कोर्स की तसव्वुर की तैयारी देखें।
समझा नहीं सवाल क्या?
आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के दौर में ये ऐसी मिसाल मिलती है कि जिसमें मिलिट्री कोर्स के तसव्वुर की तैयारी होगी,
मिलिट्री कोर्स के
तसव्वुर की तैयारी होती है कि मिलिट्री कोर्स
जंगी कवानी, जंगी फैसले बिल्कुल मिलती है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के यहाँ देखें, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने अपनी किताबों में बैनुल अक्वामी ताल्लुकात उसको भी छेड़ा है, और इसी तरह मैदान जंग में हर्ब में फौज के क्या अहकामात होंगे। वो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ने अपनी फौज के लिए जो किताब लिखवाई थी वो भी पढ़ी जा सकती। इसी तरह मुसलमान जितने भी फुकहा हैं वो जहाँ पे इर्तेदाद के बाब से पहले अकीदा और ये चीज़ें तहरीर फरमाते हैं वहाँ पर ये आपको मुबाहिस मिल जाएंगे।
सवाल ये पूछना था कि जिस तरह डॉक्टर गांधी बराजी रहे कि हम मदरब तहजीब का मतलब बड़ी सादगी से करते हैं, इस्लाम का मगर होता है, हम ये समझते हैं कि मगरबी फिक्र तहजीब जो है अब उनका ईसाइयत के साथ या उस फिक्र तहजीब के साथ कोई लेना देना नहीं, और अभी तक जो है हालांकि हकीकत ये है कि अभी तक वो दुनिया के साथ जितने मामलात कर रहे हैं उसी फिक्र तहजीब के पस मंजर के साथ कर रहे हैं। तो सवाल मेरा ये है कि मगरबी फिक्र तहजीब को किसी भी मजहब के मुकाबले में कर रही है, यानी उसका पहला टारगेट तो बता दे यही ईसाइयत थी जहाँ जिसने निकतानिया के बाद जहाँ से उसको वजूद मिला, तो इब्तदार टारगेट तो मजहब, फिर उसके बाद मुस्तकिल हर वो सोच वो खुदा के साथ जुड़ी उसका टारगेट बनती गई। तो सवाल ये है कि अगर आज मगरबी फिक्र तहजीब जिंदा है तो फिर ईसाइयत कैसे आज तक वो अपने उस वजूद को बाकी रखे हुए है, और मगरबी दुनिया उस ईसाई फिक्र को आज भी क्यों नाफज करने के देते हैं?
वालेकुम अस्सलाम। सवाल के दो पहलू हैं, जैसा कि आपने खुद वजाहत फरमा दी और हम ज़ाती तौर पर इस बात के कायल हैं कि अब भी थिंक टैंक्स एक इदारा, उनके अरबाब बस खुशाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए दूसरा इदारा, और तीसरा उनके मुख्तलिफ ममालिक में अमेरिका में जो हमने खुद भी देखा एक ऐसा इदारा जो मुसलमानों में भी किसी ज़माने में था, बगदाद में अब्बासी खिलाफत के दौरान ये मसला उठा कि जिस तरह अब्बासियों ने बनु उमय्या को एक ही दिन में सब कत्ल कर दिया था, कभी ऐसे हो जाए तो खिलाफत को संभालने के लिए कौन होगा। तो इदारा कायम किया गया जिसमें बेक वक्त 100 अमीरुल मोमिनीन, 100 अमीरुल असाकिर, اور 100 سے بھی پڑھ کے گورنرز کی تربیت تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تو ہمارے پاس افراد تیار ہیں. امریکہ میں ایسے ادارے اپنی ہم نے دیکھے بھی, گئے بھی, وزٹ بھی کیا. یہ تیسرا ادارہ. ان سب کی بنیاد اب تک مذہب اور عیسائیت پہ ہے. یہ اب تک اپنی اقدار کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے. کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی آدمی جو اس کا مذہب ہے وہ اس کے تحفظ کی فکر کرے تو یہ اس کا منصب ہے. وہ اب تک اسی عیسائیت پہ بھی بنیادی طور پہ قائم ہے اور اپنی اقدار پر اس حد تک قائم ہے کہ برٹشر جو انگلش بولتے ہیں امریکہ میں جا کے بچوں سے بولیں تو ہنستے ہیں آگے سے کہ یہ کیا انگریزی. زبان تک کا محفوظ کرنا یہ ان کی ذمہ داری میں شامل. تو جو قوم اس حد تک حساس ہوتی ہے کہ اپنی تہذیب اور زبان میں اپنے ہی جیسے دوسرے افراد کو نہ بولنے دے تو یہ ان کے جاگنے کا, یہ ان کے زندہ ہونے کا اور زندگی میں بھی بے ہوشی سے سونے رہے جاگنے کا ثبوت. جیسے لکھنؤ اور دہلی کی اردو مسلسل اس کی حفاظت ہوتی رہی. اور یہی پیغام اسلام نے بھی دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ لا یغلب بنکم, یہ دیہاتیوں کی زبان تم پہ غالب نہ آ جائے. گاؤں میں رہنے والے بدتمیز لوگ جیسے بولتے ہیں تم ایسے نہ کرنا. کبھی یہ نہ کہو کہ عطما, یہ جو بخاری شریف وغیرہ میں روایات آئی ہیں وہ اسی پہ کہ دیہاتیوں کی زبان شہر میں پڑھے لکھے لوگوں کی زبان پہ غالب نہیں آنی چاہیے. اگرچہ اس میں دوسری رائے بھی ہے لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ تفصیل سے بحث کی ہے. تو یہ ہمارے ہاں بھی ہے کہ سینسٹیو رہیں اپنی تہذیب کے بارے میں, اپنی زبان کے بارے میں. یہی ان کے ہاں بھی ہے اور وہ اس وقت ان بیدار اقوام میں سے ہیں جو اپنے مذہب کی بنیاد پر ان چیزوں کو بناتے اور اپنے مذہب کی بنیاد پر دنیا کے عروج و زوال کو دیکھتے. اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ اور عرض کروں ذرا سا. مسئلہ یہ ہے پچھلے 400 سال سے جس کی طرف کم لوگوں کی توجہ ہے کہ ہم اب تک اسلام کو انگلش میں لا نہیں سکے. اس وقت سب سے زیادہ تشریحات اسلام کی عربی میں, اس کے بعد فارسی میں, جنہوں نے 1000 سال تک اہل علم کی محنت ہے. اس کے بعد الجزائر, اسپین, ان علاقوں میں مسلمانوں کے اسپین کے کھو دینے کے بعد جو اہل علم فرانسیسی زبان میں وہ مطالعہ, تعلیم, سب چیزیں تھیں وہ فرینچ میں. انگلش میں ہم اب تک انگریزوں کو کوئی دعوت کا سامان نہیں دے سکے. اب ٹھنڈے دل سے اس حقیقت پر غور فرمائیں کہ ہم پچھلے 500 سال سے ان سے ہمارا واسطہ ہے. ہم اتنے بے حس واقع ہوئے ہیں کہ میں کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ یار ان کو اسلام کی دعوت تو دے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مسلمانوں نے انگلش میں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کیا. سب سے پہلے انگریزی ترجمہ خود گورو نے ہی کیا. اب وہ جو کچھ بھی سمجھا سچ اور جھوٹ وہ دھائیوں پہ مشتمل ہے کہ انہوں نے اب تک انگلش میں ہم ایک تفسیر ایسی نہیں لکھ سکے جو رولمان کی طرح. قرطبی. ہمیں ایک تفسیر کا نام لے دیں کہ یہ تفسیر ہے قرآن پاک کی انگریزوں کے لیے ان کے نقطۂ نظر کو سمجھ کے لکھی گئی ہے، اور یہ پانچ جلدوں میں کچھ نہیں. ہم اتنے بے حس ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد جو لوگ انڈیا سے آئے تھے وہاں کے پڑھے ہوئے تھے، دیوبند کے، مزار العلوم، سہارنپور، خیر سہارنپور بھی نہیں، بریلی کے، لکھنؤ کے، ان لوگوں نے لکھی ہیں تفسیریں 1947 سے لے کے اب تک. کوئی بچہ جو 1947 ہی میں پیدا ہوا ہو اور اب موت کے منہ میں ہو، 80 سال ہو گئے نا تقریباً، کوئی ایک بچہ ایسا بتائیں جس نے قرآن پاک کی تشریحات کی ہو، لکھا ہو کوئی تفسیر، کہاں ہے؟ تفہیم القرآن مولانا وہاں سے پڑھے گئے، مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی ان کی تفسیر بھی وہیں سے تھی. ایک لے دے کے حضرت غلام رسول سعیدی صاحب نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی تو بیان القرآن، اور وہ بھی اتنے مظلوم تھے کہ خود انہی کے ہم مسلک کہتے رہے کہ تم دیوبندیوں پہ ایجنٹ ہم نہیں. ہم اپنی اخلاقی حالت پہ بھی تو غور کریں تو 80 سال میں جتنی فنڈنگ ہوئی اہل تشیع کی، ساری فنڈنگ 10 دن کے لیے. بریلوی حضرات کی ساری فنڈنگ عرس، نظر، نیاز اس کے لیے، دیوبندیوں کی ساری فنڈنگ بلڈنگز بنانے اور اپنی اگلی اولاد کے لیے گاڑیاں اور اولادوں کے لیے پلاٹ خرید. مجھے 5 تفسیریں بتا دیں جو پچھلے 80 سال میں لکھی گئی ہوں اور وہ ہو اصلاً پاکستان. شروع کریں. مودودی صاحب کے پیچھے ہم سب پڑے رہے، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا شیعہ، کیا دیوبندی صدرہ. ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو اٹھ کے کہتا کہ مولانا یہ تفسیر غلط ہے، لوگوں میری تفسیر پڑھو، میں اپنے سیکھ. کہاں آپ سب مجھے بتائیں، قیام پاکستان کے بعد جو یہیں کا بچہ کوئی پڑھا لکھا ہو، 5 بچے مجھے بتا دو جن میں تفصیل. پچھلے 500 سال سے انگریزوں سے واسطہ ہے، بہت تیر مار لیا. تو تفہیم القرآن کا انگلش ترجمہ ہو رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں تم میں سے کوئی ایسے بچے پیدا نہیں ہوئے جو بائی برتھ انگلش جانتے؟ ترجمہ اور چیز ہے، اپنی اوریجنل زبان میں لکھنا کوئی اور چیز ہے. کیا کرتے رہے اور کر کیا رہے ہیں مجھے بتائیں. ہمارے یہاں ایک بچہ آیا تھا ماشاء اللہ، بڑا محنتی. ہم نے اس سے پوچھا، جو بھی آتا ہے ابتدائی گفتگو ہوتی ہے، ہم نے پوچھا بیٹے کیا کرنا ہے؟ ان کا کہ معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی، اس کی تعریب کرنی. ہم نے کہا بیٹے بسم اللہ شوق سے کرو. یہ میں ویسے تم سے سوال پوچھتا ہوں کہ اس تعریب کی ضرورت کیا ہے؟ مفتی صاحب نے جتنا کچھ لیا ہے تفسیر کبیر سے، روح المعانی سے، قرطبی، وہ آلریڈی عربی میں. ہم نے کہا اگر کام، انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا کام، ہم نے کہا کام یہ کریں کہ زہبی رحمت اللہ علیہ نے جن لوگوں کی صحابیت کا انکار کیا ہے، اور وہ حقیقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، اور زہبی پہاڑ ہیں علم کا رائے مانگا، اس کے باوجود خطا ہو گئی، انسان تھے نا ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام رکھ کر، بڑا مشکل کام، کبر تو مشکل کام ہی کرتے ہیں، اگر آسان کام کرنا ہے تو گھر جا کے والدہ صاحبہ کی خدمت کیجئے، اور جذبہ اگر بیدار ہو خدمت کا تو شادی کر لیجیے. ہم نے پچھلے 80 سال میں 500 سال میں گوروں کو کون سی تفسیر دی کہ یہ اسلام کے قوانین ہیں جی؟ ہمارے نزدیک طلاق کیوں ہوتی؟ ہمارے نزدیک لڑائی کے قوانین ہماری ہی ہیں، اللہ کی توحید ہمارے نزدیک ہی ہے، اللہ کی صفات ہمارے نزدیک ہی ہے. 400 سال میں یہ ایک تفسیر بتائیے جو 5 جلدوں کی اور 4 جلدوں کی ہو کوئی، اور عربی کا آپ جانتے ہیں حال یہ کہ 150-150 جلدوں میں ہمارے کافر نے کام کیا نا جی.
جی پتال کا جو ترجمہ ہے
جی،
بحثیت ریاست جو کروایا گیا اس نے مارمدی
پتال کا جی 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 کچھ نہیں، یہ وہ ترجمے تو جو غلطیاں کرے سو کچھ کرے. میں آذربائیجان گیا تھا، جو ریاستیں ہو گئی ہیں ان کو دیکھنے، کوئی مسجد وہاں کی ایسی نہیں تھی جہاں کا کوئی امام سیدھے منہ بات کرتا. ان کو ڈر تھا نا کہ پتہ نہیں کون بندہ ہے، انٹیلیجنس کا ہے کس کا، اور اسلام کی تبلیغ پہ پابندی ہے، تو بھئی نہ ایسے نہ ہو کہ نووارد ہمیں لیٹ ہوئے. جتنے قرآن کریم کے تراجم دیکھے 6 ریاستوں میں جہاں بھی جس بھی، سب قادیانیوں کے، لکھا تھا کہ مجدد دین کو زندہ کرنے والے غلام قادیانی، اور متعلقہ آیات کہیں دیکھیں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، اور جو حدیث میں آیا ہے کہ کسی نے آنا ہے تو قادیان میں آ گیا. ہم کہاں سوئے بھی؟ اور
انگلش کے متعلق تو آپ نے بتایا کہ اس پہ انگلش زبان میں کام کرنے کی ضرورت ہے، جو سارے اسکالر ہیں اردو میں کوئی خلا موجود ہو جس پر کام کی ضرورت ہو تو اس حوالے سے بھی بتا دیں.
اردو زبان تو ابھی صحیح پیدا ہی تھی 200-250 سال تم نے، اردو زبان میں تراجم ہوتے رہے. قسم عاشق الہی صاحب میرٹھی نے ترجمہ کیا، شیخ الہند مولانا محمود حسن انہوں نے ترجمہ کیا، مولانا رضا خان صاحب نے ترجمہ کیا. تراجم کا ایک دور تھا، اس کے بعد تفاسیر بھی کی گئی. تمام نعیم الدین صاحب مراد آبادی، ان کی تفسیر رہواشی سامنے آئے، ثانوی کی تفسیر مودودی صاحب نے 1940 سے لے کے تقریباً سن سے 76 تک تفسیر اپنی پوری. یہ اردو تفاسیر اب تک، یہ ایک تفسیر زندہ وجود ہے نا جی، ہر عہد اپنی زبان چاہتا ہے، ہر عہد علمی سطح چاہتا ہے. وہ دن ختم ہو گئے کہ علم جو تھا وہ صرف گاؤں کے مولوی صاحب کی تشریح تھی، اب ہم لوگ تقریر کر کے گھر نہیں پہنچتے اور پیغامات آتے ہیں کہ جی یہ حدیث کہاں آئی ہے، یہ نظریہ کہاں ہے. اس وقت کی بہت اہم ضرورت یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ جو ان معاشروں کو جانتا ہو اور اس نے تورات اور انجیل کو پڑھا ہوا ہو. تفسیر لکھ غرق کر دے اپنے آپ کو کتاب اللہ کے تشریح کے. اردو میں چاہیے, اردو میں بہت بڑا خلا ہے, سیرت طیبہ پہ نہیں لکھا گیا. شبلی نعمانی نے لکھنا شروع کیا اور کمال کی چیز, لیکن ڈیڑھ ایک جلد پوری کرنے کے بعد یہ ذمہ داری غزوان سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ پہ آئی. حضرت پہ اس زمانے میں تصوف غالب آ گیا تھا, کیونکہ جب وہ نیند سے بیداری میں آ رہے تھے تو جس کے پاس نیند دور کرنے کے لیے گئے تھے وہ خود اس عالم بیداری سے نیند میں جا رہا. اس لیے سید صاحب رحمۃ اللہ نے جو سیرت لکھی ہے ان کی پوری عزت اور احترام کے باوجود, ان کے عالی مرتبہ ہونے کے باوجود کہ بھائی ایک واسطہ میرے بھی ساتھ بنتے, وہ بات نہیں رہی جو شبلی نے واس نصیحت. آپ جا کے دیکھیں ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا حدیبیہ کا دو دو سطرے ملیں گے, تین تین سطریں تحریر فرما کے آگے چلے گی تو آپ کو معلوم ہی ہوگا. مودودی صاحب سے علماء کے اختلاف کے باوجود اگر ان کی سیرت پوری ہو جاتی کمال کی چیز. سیرت کا اتنی تفصیل سے لکھنا کہ وہ اپنے اطراف و جوانب پر بھی اپنا سایہ ڈالے. آپ سیرت کی بات کرتے ہیں, طبقات ابن سعد ہمارے پاس کہاں سے آئی ہے جو سیرت کے بنیادی ماخذ میں سے ایک ہے. ایسے ہے نا جی, طبقات ابن سعد کے متعلق ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ کے متعلق یہ شبلی رقم تراز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کاش یہ کتاب مجھے مل جاتی تو میں ان روایات کا جائزہ لیتا. شبلی نے جہاں بحث کی ہے کہ امیر المومنین ثانی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر جلایا تھا یا نہیں, اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا واحد ماخذ اور روایت ابن سعد کی ہے اور ابن سعد مل نہیں دے, طبقات مل جاتی تو میں اس روایت کا جائزہ لیتا. اور پھر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا ہو تو ان کے مزاج میں جو حدت تھی اس سے بعید بھی نہیں. طبقات ابن سعد ہمیں دیے جرمنی نے, وہ بھی دیے 1949 میں, کیونکہ اس کے مخطوطات جو ترکی میں اتحاد کی وجہ سے جنگ عظیم میں منتقل ہو گئے تھے ہم نے تو اس پہ غور نہیں فرمایا. ان نو جلدوں میں طبقات ابن سعد چھپی ہے یہ ہم نہیں کہتے, ہمیں تو بہرحال اعتماد ہے کہ گورے جتنے بھی خراب تھے لیکن علمی طور پہ خیانت اب تک ہمارے سامنے نہیں آئی. لیکن حضرت فرماتے تھے مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ رائے بریلی میں ایک دن تشریف فرما تھے تو ایک سوال پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ بھئی جتنی بھی کتابیں مستشرقین نے ہمیں دی ہیں ہمیں اصل ماخذ سے رجوع کر کے دیکھنا چاہیے, پوری کتاب میں کبھی کوئی ایک فقرہ لکھ دیں جو ہمارے ہاں فرقہ واریت کا باعث بن جائے, ایک جملہ لکھ دیں جو ہمارے ہاں کسی ہستی کے متعلق ہمارے احساسات کو وجرو کرے، ہم نے کبھی اس کا تقابل نہیں کیا اور اسی پہ اعتماد کر کے چلنا. آپ اس جملے کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. طبقات ابن سعد ملے ہوئے 70 سال 80 سال ہو گئے، ہم نے کوئی ایسا نہیں ہے جو طبقات ابن سعد کے قدیم نسخے نکلوائے، اور اب جو طبقات ہمارے پاس ہے اس کو باقاعدہ تو سرسری ہوئی ہے تحقیقات، لیکن جو گہرائی مطلوب تھی وہ نہیں ہے. اردو میں بھی بہت کام باقی، زمانہ جاہلیت کی رسوم ان کو پڑھے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ سورہ انعام میں جہاں اللہ رد کرتا ہے کہ تم اپنے پاس سے گھڑ رہے ہو، کیا اس کی صنعت کیا ہے، ہمیں جس طرح یقین ہے کہ یہ سورج ہے اسی طرح ہم پورے یقین سے یہ بات کہتے ہیں کہ جس شخص نے تورات اور انجیل اور زبور کو نہیں پڑھا وہ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا. سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ قرآن نے یہ لفظ کیوں کہا. ایک چھوٹی سی مثال، اللہ فرماتے ہیں کہ فلما رآ ایدیہم، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے ہاتھوں کو دیکھا تو وہ روٹی کو نہیں چھو رہے تھے، جو غذا سامنے رکھی گئی تھی اسے نہیں چھوا انہوں نے. اب یہ اتنی چھوٹی سی بظاہر بات ہے کہ کہاں خدا کی کتاب اور کہاں یہ کہنا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا. یہ جب ہم تورات کو پڑھتے ہیں وہاں یہ آیا ہے کہ ان فرشتوں نے کھانا کھایا، جب گوشت کھایا تو جذبات کا محرک بنا اور پھر زہرہ تھی اور پھر ستارہ بن گئی اور باقی روایت چھوڑ دی. اللہ نے جڑ سے اکھیڑ دیا اس سے کہا انہوں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. یہ حقیقتاً رد ہے تورات، لیکن ہم نے پڑھی ہو تو ہمیں بتاؤں. تین کام ہم نے اتنی خوبصورتی سے کیے ہیں کہ دنیا کا کوئی سب سے بڑا ایوارڈ ہو تو ہمیں ملنا چاہیے. اپنے بچوں کی تربیت کر کے کہ تم جذباتیت کے ماحول میں رہو اور ہمیشہ جذبات کی بات کرو، کوئی علم کی بات کوئی عقل کی بات نہ سنو نہ کرو. دوسرا ایوارڈ ملنا چاہیے کہ ہم نے پورا دور گزار دیا الحمدللہ، جب ڈرتے تھے دیوبندی بریلوی شیعہ بے حدیث، اللہ کا شکر ہے اب ہم اس دور میں ہیں کہ ہم خود ہی ایک دوسرے کو اپنی فرقے کو کھانے کو تیار اب پیدا ہو گئے. بریلوی کے خلاف ہو رہا ہے، اہل حدیث کے خلاف ہو رہا ہے. یہ کام تو اتنی خوبصورتی سے ہم کر رہے ہیں کہ یقین مانے جہنم کے فرشتے بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ یا اللہ یہ بھی جنت میں جائے گا. ضیاء الحق صاحب نے ایک، آپ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، انہوں نے ایک کانفرنس کرائی تھی کراچی میں، 77 میں انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا تو 79 میں جو نیت رہی ہے اس سے کیا بحث. عالم اسلام کے چوٹی کے نمائندے سب آئے, غالباً مولانا ازہری تھے, مصطفیٰ الازہری, مولانا شاہین صاحب نورانی کے بڑے معتمد اور اسمبلی کے ممبر, بہت بڑے آدمی. اسی طرح انڈیا سے مولانا ابوالحسن علی ندوی, مولانا منظور نعمانی, رائے محمد اللہ, سب کو بلایا گیا. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بھئی ہم نے تو وہاں جہاں بھی تقریر کی اور ہمارے بعد ہمارے پہلے جنہوں نے تقریریں کی وہ اس قدر تہمتوں اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور جذباتیت پہ مبنی تھی کہ ہمارا بولنا ایک سعی لا حاصل. تو ایک تو جہالت, اوپر سے اپنے ہی فرقے, اپنے ہی ہم مسلک علماء کی ترتیب, جذباتیت, اور تیسری چیز جو با کمال ہے, ہر طبقے میں حکومت کے خفیہ محکموں کی ترجمانی کرنے اور اپنے پیروکاروں کو بیچنے میں بھی کمال. کبھی خیال نہیں آتا کہ ہمارے یہ معصوم بچے ان چیزوں سے دور کرو یار, پڑھو. بس صرف ایک تعلق قائم رہنا چاہیے اور تعلیم کا, اور دوسرا تعلق جو بھی جس حلقے سے تعلق رکھتا ہو اپنے مشائخ سے تربیت, کیونکہ تنہا علم آپ جانتے ہی ہیں بہت گمراہ کر, کبر اور اپنی بڑائی کا احساس دلاتا ہے. بس نا,
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
اور میں سوال یہ ہے کہ ہم جی رہیں گے فکری بہتات اور رجحانات کیسے یاد کرو.
فکری بہتا کیا؟
فکری رجحانات کے بہتا کا دور ہے اور نئے نئے افکار سامنے آ رہے ہیں, تو مذہبی طبقے کو کس زاویے نظر سے ان کا تجزیہ کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اسے کتنا قرار دے کر اس زاویے سے نئی نسل کی ایک تربیت کی جاتی ہے. اور اس سے ملتے جلتا ہے ایک اور سوال یہ کہ اسلام کی مختلف تعبیرات سامنے آ رہی ہیں, مثلا سیاسی اسلام, یوپی اسلام
وغیرہ. اس کے جواب کے لیے اگر ہمیں اجازت دیں تو باتیں کچھ تلخ ہیں, زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آئندہ نہ آئیں, اس سے بھی زیادہ یہ کہ جا کے وہ چیزیں بیان کریں کہ اگر قیامت میں بھی آپ ہمارے گواہ گزریں تو ہمیں یقین ہے ہم جنتی ہو جائیں. یہی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا. دیکھو بھیا, اسلام کی جو بھی فکر ہے, اسلام کے جو بھی نظریات, کبھی بھی اکابر کے جو شواذ ہیں ان پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے لے کے اب تک, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات تھی ان سمیت جو بھی شاذ چیزیں ہیں, قطعاً ان پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی چیزوں میں فرمایا خالص تعلق من دون المؤمنین، یہ صرف آپ کو اجازت دے رہے ہیں اور کسی کو نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے تھوڑے شواز فرماتے تھے میت کو عذاب ہوتا ہے گھر کے رونے والوں کی وجہ سے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج تمتع کے خلاف تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، برف سے نہیں ٹوٹتا، منہ میں رکھ لو کیا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز. کبھی بھی اس دور سے لے کے اب تک جتنے شواز ہیں قطعاً قابل تسلیم نہیں ہے. ایک حد ہے فکری طور پہ باندھنے کی کہ کوئی بھی اپنی فکر میں استدلال کرتا ہے اور دلائل شواز سے لاتا ہے، بالکل ماننے کے قابل. دوسرے جمہور کا جو مسلک ہے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے آپ کو جمہور سے الگ کر کے کوئی نظریہ پیش کرنا بہت بہت مشکل ہے، ناممکن کے قریب. اس لیے کہ ہم خود اتنی پست حالت میں جا چکے ہیں کہ پچھلے 300 سال سے کوئی نیا فرقہ بھی نہیں بنا. فرقے کے لیے ذہین آدمی کی ضرورت ہوتی ہے نا. معتزلہ ذہین تھے، خوارج ذہین تھے. یہ غلام قادیانی کسی حد تک نقل ہی کرتا ہے، مطلب جو پچھلوں نے گمراہیاں لکھی اس نے ذات نبوت کا دعویٰ کر دیا، ذہین یہ بھی نہیں تھا اتنا. اس لیے کہ ہماری ساری ذہانت صرف ہوئی اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اور وہ ڈگری لینے کے لیے جس کے عوض میں پیسے ملتے، ریٹرن ہو یا بہت مرتبہ لکھا تو نہیں جاتا لیکن نظریں بولتی. تو اس لیے ذہین فرقہ گمراہ کوئی وہ بھی نہیں پیدا ہوا. اس لیے امت کی اس راہ کو چھوڑ دینا جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے بڑی خطرناک چیز. جو تلخ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے، بہت احسان کرتا ہے، بہت احسان پوری امت پہ، اربوں پہ، اور کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے. اور اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب یہ کہا، کتاب و سنی، اس کے بعد مولانا مودودی نے یہ کہا، اس کے بعد ڈاکٹر فرحت ہاشمی یوں فرماتی ہے. یہ جو بیچ میں 1200 سال کی امت ہے، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، فقہا ہیں، حکما ہیں، یہ کس کھاتے میں یار؟ اس لیے کہ انہیں پڑھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور ہم محنت کیوں کریں؟ یہ عربی سیکھنی پڑتی ہے صرف و ناب، اور صرف و ناب کی پیچیدگیاں لو جو قیادت اور سیادت اور احترام کی نگاہیں بغیر محنت کی ملتی ہیں. ضروری ہے کہ جدوجہد کر کے کمایا جائے. جتنے لوگ درمیان کی امت کو اڑا دیتے ہیں قطعاً صحیح راہ نہیں. اور فکر کی تیسری چیز جو چیز زندہ کی ہے اپنے طبقے میں، غلام رسول سعیدی صاحب نے ان کی تفسیر دیکھی، اور ان سے بھی پہلے دیوبند کے اکابرین نے جس چیز کو زندہ رکھا ہے وہ یہ کہ اپنے ہم مسلک مفتی، اپنے ہم مسلک علماء کہیں دیکھا کہ یہ 1200 سال 1300 سال کی راہ سے اس فتوے میں ہٹ گئے ہیں تنقید کی، کہ نہیں حضرت یہ فتویٰ ٹھیک نہیں. یہ تھوڑی ہے کہ کتاب اور سنت اور پھر مودودی صاحب، پھر ڈاکٹر اسرار، حضرت یہ جو فتویٰ آپ نے لکھا ہے صاحب ہدایہ نے ایسے نہیں لکھا. یہ بریلوی حضرات میں اور دیوبندی حضرات میں اور اہل حدیث تو خیر نہیں ہے. ان سارے حضرات میں یہ ریت جاری ہے, اور یہ جو مذہبی قیادت محمد عزیز صاحب, منامی ناصم صاحب اصلاحی جن کو میں نے دیکھا, ڈاکٹر اسرار صاحب, فرحت ہاشمی اور یہ پورا غامدی صاحب, یہ پورا گروپ سارے کے سارے بنیادی طور پہ ان کے شاگردوں کی, ان کی نہیں کہہ رہا, غامدی صاحب پڑھے لکھے آدمی, مودودی صاحب نے بھی باقاعدہ علم حاصل کیا, امین حسن اصلاحی تو خیر پڑھتے پڑھاتے رہے, ڈاکٹر اسرار صاحب سمپل قرآن پاک کا اردو ترجمہ نہیں کر سکتے, ترجمہ ہی سناتے تھے نا. ان سارے حضرات میں بنیادی طور پر خلا تھا, اور وہ یہ کہ کہیں بھی رہ کے تربیت نہیں ہوئی. آپ زیادہ زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ آئندہ نہیں سنیں گے نا صحیح, ہاں ہم نے کون سی کسی کو کہا ہے سن. بنیادی تربیت جو ہوتی ہے نا, اللہ کا ذکر, مجالس, خانقاہیں, خدا کو یاد کرنا, اپنے نفس کا توڑ, خیر اس پہ کیا بات کرنی ہے, یہ بنیادی تربیت اس سے اگلی نسل میں تو بالکل ہی نہیں ہوئی. انہیں پھر کوئی حیا شرم, پرانے زمانے کے حضرات تھے, اب نیوں میں یہ بھی نہیں تھا. تو فکری حدود کے لیے یہ ضروری ہے. آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی پڑھیں, شیخ بار 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 کہتے ہیں کہ عالم ہو اور عابد نہ ہو, اور عابد ہو اور صاحب علم نہ ہو, بچو یہ امت کے لیے فتنے. بار بار کہتے ہیں کہ صوفی بغیر علم کے اور صاحب علم بغیر تربیت کے فتنے ہوتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ شیخ کی باقی کتابیں الگ ہیں, فتاوا ہیں, کوئی 37 جلد ہی ہے نا, کیا ہوا پڑھ لے آدمی. تو اس لیے جو فکری بنیادیں ہیں اگر وہ امت کی شذوذ پہ قائم ہے, بالکل تسلیم نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ اکابرین کے ذاتی فتاوی پہ ہیں, بالکل نہیں ماننا چاہیے. وہ فکر کسی ایسے آدمی کی طرف سے دی جا رہی ہے جو خود مذہبی قیادت عربی نہیں پڑھ سکتی. یار ایک بچہ انگلش نہیں پڑھ سکتا سمپل, اور اسے داخل کرا لے میڈیکل کالج میں, شاباش. اس لیے فکری حدود ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا. ایک لطیفہ بھی سنا دوں, اب وقت تو بہت ہی زیادہ ہو گیا. ہم لکھنؤ گئے تو حضرت معالی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ قرآن ایوارڈ کے لیے ابوظہبی سے شاہ نے ندوہ اپنا لکھنؤ ایئرپورٹ پہ طیارہ بھجوایا, خیر وہ غیر ضروری بات. تو ہمیں بہت تھا, شام کو چلے گئے تو کہ یہاں کی پبلک کیا بولتی ہے, کیا کہتی ہے. ایک جگہ کھانے کے لیے گئے تو ایک خاتون تھی, وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اے بچے زردہ کھلا دو, اے بیٹے زردہ کھلا دو. تو ہم قریب سے گزرے تو پانچہ پکڑ کے اسے ذرا سا کھینچا, مکمل بوڑھی بیچاری لیکن پردے میں, اے بیٹے زردہ کھلا دو, زردہ آ گیا. جب کھانا کھا کے نکلے تو پھر وہی کہہ, زردہ کھلا دو, زردہ کھلا. تو ہم نے کہا کہ بی بی آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, آپ کھاتی نہیں. اے بچے بالائی کے بغیر کیا زردہ کھایا جائے. تو ہم نے کہا بالائی بیٹا, لطیفہ اس سے یاد آیا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے بغیر کوئی آدمی اب رہنمائی کر سکتا ہے؟ حجت اللہ البالغہ ہے، ہماعات ہے، استطاعت ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی القول الجلی ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو امتوں کی رہنمائی کر، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورلڈ آرڈر لکھا ہے، تو بالائی کے بغیر کیا سرتا ہے؟
سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم بھی دیا اور آپ سے
کوئی سوال فرمائیے.
تو سر یہ ہے کہ جس طرح شیعہ مسلک کے اہل علم نے کچھ یہ الزام لگایا ہے کہ سائے ستہ کے اندر کچھ تقریباً 1500 کے قریب راوی ایسے ہیں جن پر شیعہ ہونے کا الزام ہے، اس حوالے سے کچھ پی ایچ ڈی لیول پہ کام ہو سکتا ہے؟
کرنا چاہیے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ بحث کی ہے کہ بخاری میں بدعتی روات کتنے ہیں، اور بدعتی سے مراد ان کی معتزلی کتنے ہیں، اہل تشیع کتنے ہیں. اہل تشیع میں دو درجے ہیں، ایک درجہ وہ ہے جو یہ تفریق شروع ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، تو شیعان علی اور شیعان عثمان دو ہو گئے اور دونوں اہل سنت. اس وقت جس پہ سیاسی طور پہ غلبہ بنو امیہ کا یا امویوں کا یا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف تھا، کہتے تھے یہ شیعان عثمان، اور جن کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جہاں تک شیعان علی کہلائے. اس لیے شیعہ رابی ایک اس درجے کا، شیعان عثمان شیعان علی ایک، اور دوسرا اس کے بعد فقہ جعفریہ کو اختیار کرنے والے جو کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے. ان دونوں کی روایات ہمارے اکابر نے لی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اکابرین جو دیوبند کے تھے انہوں نے شیعہ کی مجموعی اعتبار سے تکفیر نہیں کی. یہ تو جب دور آیا ہے سپاہ کا تو انہوں نے تکفیر کے نعرے لگائے، اور اسی لیے اس مجموعی فتوے پر یہ خود ہم سے بیان کیا مفتی عاشق الہی صاحب نے مدینہ منورہ میں، انہوں نے کہا مولوی تقی اور رفیع دونوں ان کے شاگرد تھے نا، ہمارے یہاں آئے تھے، تو میں نے کہا اس فتوے پہ دستخط کیوں نہیں کرتے؟ ان کا حضرت ہم نہیں دستخط کرتے، اس لیے کہ دیوبند کا مسئلہ کب رہا ہے کہ سارے شیعہ کا من حیث المجموع ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. اب بھی زندہ ہیں، لے آئیں فتویٰ، لے آئیں نا، زندہ ہیں، حیات ہے، بقائمی ہوش و حواس ہیں، بقائمی حواس سے خمسہ لکھتے ہیں حضرت نعت کی صاحب کہ شیعہ من حیث المجموع کافر، کوئی نہیں کہا. تو وہ شیعان علی بعد از شہادت سے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، دوسرے وہ جو تکفیر نہیں کرتے تھے. تیسرا درجہ جو ان میں آیا ہے، تو 1500 ہماری کتابوں میں پائے جاتے ہیں ان دو قسموں میں سے، اور اس کا جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے دیا. پھر ان کی کتابوں میں جو سنی روات ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ مسئلہ تو یہ، اب ابن شہاب زہری ہیں، ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب ابن شہاب زہری کے دشمن، اس سے خود فرمایا کہ میں ان کا جانی دشمن ہوں. وہی بنیاد ہے زہری کی، اور گاندھی صاحب کہتے ہیں غار حرا نام کی کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ اس حدیث میں زہری آتے ہیں. اور امین حسن سائی مرحوم فرماتے تھے کہ شیعت کا سارا تانا بانا اس شہاب زہری میں، اور شہاب زہری کو اگر اکھیڑ دیں موتا نہیں پڑ جاتا. موتا میں ہے کیا؟ یہ حدیث کا سب انکار ہے. اور یہ فکر وہاں امین حسن اصلاحی صاحب میں آئی تھی حبیب الرحمان کاندھلوی سے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے نا مذہبی داستان چار جلدوں، اور یزید امیر المومنین، اور یہ یہ کینسر جتنا تھا اس کے بانی وہ تھے کراچی والے. تو اس چیز پہ کام کرنا چاہیے. اور یہ کام کئی سال پہ محیط, کئی سال, کیونکہ اسماء الرجال سارا دیکھنا پڑے گا. وہ ہمارے یہاں اور ہے, اہل تشیع کے اسماء الرجال میں اور ہے, اور اسماء الرجال کی وہ کتابیں جس کی نشاندہی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. تحفہ اثناشریہ جو ہے نا جی, یہ بنیادی کتابوں میں سے. ہمیں نہیں معلوم کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سورس کیا تھا, لیکن انہوں نے اتنی کتابیں, اتنی کتابوں کے نام لکھے ہیں کہ خود اہل تشیع کو نہیں پتا کہ یہ ہماری کتاب. اتنا وسیع العلم آدمی متاخرین میں حضرت کے مقابلے کا کوئی ایک آدمی نہیں, کوئی نہیں. تو چاہے مرزا خان صاحب ہو, چاہے رتانوی ہو, کوئی ہو, شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پہ حرف آخر. اور پھر انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ کتنی کتابیں شافعی فقہ کی ہیں, یہ ان کی نہیں ہے, اصل میں اہل تشیع. یہ حضرت کا کمال کہ تم کہیں سمجھو کہ اہل سنہ شرافے کی ہیں, ہماری نہیں. آپ ان موضوعات کو پڑھیں, صاف پتہ چلتا ہے.
حضرت اس حوالے سے فرمایا تو آخری سوال ہے کہ آپ کا کافی وقت,
آپ کا آخری یا سب کا؟
ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ ایک مطلقاً تکفیر کی بات ابھی آپ نے, پاکستان کے اندر یہ بات میں صفا کی گئی جیسے یہ بات چلی. سر اس حوالے سے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ کیونکہ یہ فتویٰ اثنا عشریہ کے بارے میں, اور یہاں پر اکثریت یعنی دوسرے ناپید ہیں, تو تجزیاتی طور پر یہ بات کتنی حقیقت پر مبنی ہے کہ ہمارے ہاں دوسرے فرقے بھی پائے جاتے ہیں یا صرف اثنا عشریہ ہی پائے جاتے ہیں؟
دوسرے بھی پائے جاتے ہیں, دوسرے بھی پائے جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں تکفیر کتنا نازک مسئلہ ہے. آپ کسی عام شیعہ کو پکڑ لیں, کہیں تم قرآن کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو, کیا کرے, کہاں جائے؟ کلام کی تشریح کا پہلا حق قائل کا ہے, کیونکہ بولنے والا جو بولتا ہے وہ قطعی ہے, اور اس کے کلام کا مفہوم جو سننے والا سمجھتا ہے یہ ظنی ہے, قطعی نہیں. کیوں اصول سے ہٹ رہے؟ بحث جذبات کی وجہ سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل تشیع کے ذبیحے کو جائز لکھا ہے. انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم صرف یہ ہوں, یہاں اثنا عشریہ میں کیسے جائے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے اپنے سارے مکتوبات میں شیعہ یہ کرے تو کافر, یہ کہے تو کافر, یہ کہے تو کافر, علی الاطلاق سارے کافر. ایسے نہیں ہے, اب تک نہیں دیتے تھے. ایک یہ مسئلہ چھوڑ, اور تم بھی بہت شکریہ آپ کا, بہت نوازش.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد معروف صدیقی ہے, اور میں ازارہ یونیورسٹی مانسہرہ میں لیکچرر اسلامک اسٹڈی کی حیثیت سے وہاں خدمات سر انجام دے رہا ہوں. آج ہمارا یونیورسٹی کی جانب سے اور ڈپارٹمنٹ کی جانب سے الندوہ لائبریری کا ایک وزٹ تھا آفیشیل, اور اس سے پہلے تو ہم اس لائبریری کا نام سنتے رہے, مفتی صحیح صاحب کا نام سنتے رہے, لیکن الحمدللہ آج یہ وہ موقع ہے کہ یہاں ہم آئے, اور آ کر دل بہت زیادہ خوش ہوا لائبریری کو دیکھ کر, اور یہاں کے سیٹ اپ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی. اور اس حوالے سے میں خصوصاً مفتی صاحب کا, مفتی صحیح صاحب کا اور ان کی پوری انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد مفتی صاحب نے جو ہمیں ٹائم دیا, مختلف موضوعات کے حوالے سے ان کے ساتھ بات ہوئی, تو بہت زیادہ ہمیں آر اعتبار سے, علمی اعتبار سے بھی بہت زیادہ, ریسرچ کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو دنیا کے اندر ریسرچ اور تحقیق کے حوالے سے ایک جو نظریہ ہے کہ ریسرچ فری نہیں ہے, لیکن پاکستان کے اندر اور الندوہ لائبریری کے اندر آ کر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یقیناً مفتی صاحب کا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایم فل پی ایچ ڈی اسکالرز کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ ریسرچ فری ہے. اور نہ صرف ریسرچ فری ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ملکہ چیزیں ہیں، رہائش ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ بھی فری میں جو ہے یہ مہیا کر رہے ہیں۔ تو میں اس موقع پہ پاکستان کی تمام یونیورسٹی اور ایم فل اور پی ایچ ڈی جتنے بھی سکالرز ہیں انہیں دعوت دوں گا کہ یقیناً وہ آئیں۔ یہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے، انتظامیہ بہت اچھی ہے، اور مفتی صاحب نے پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا سیٹ اپ قائم کیا ہے، تو اس سے ہم فائدہ لیں۔ اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم یہاں آئیں گے، اور مفتی صاحب سے بھی ہم تعاون کی اپیل کرتے ہیں کہ آئندہ ہماری یونیورسٹی سے جو بھی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے سکالر یہاں آئیں گے ایک دن، دو دن، تین دن کے لیے، تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا تعاون رہے گا۔ برحال مفتی صاحب اور ان کی پوری انتظامیہ، پورے ادارے کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد ابراہیم ہے اور ہزارہ یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اینڈ ریلیجیس اسٹڈیز میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر اور ایچ او ڈی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہماری ڈپارٹمنٹ کا آفیشیل اسٹڈی ٹور تھا، جو الندوہ لائبریری جس کے لیے ہم نے انتخاب کیا، اور الحمدللہ یہاں کی انتظامیہ نے، بالخصوص عمر صاحب نے، ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور ہمارے سارے پی ایچ ڈی اسکالرس اور ایم فل اسکالرس جو تھے وہ یہاں پر آئے۔ انہوں نے یہاں پر 4 سے 5 گھنٹے کا وقت گزارا۔ لائبریری میں کتابیں اور انتظامات دیکھ کر جہاں ہمیں بہت اچھا لگا، وہیں پر اسکالرس کو اپنی ریسرچ کے حوالے سے بہت فائدہ ہوا، اور کئی ہمارے ایسے اسکالرز ہیں جنہیں اپنے نئے نئے اور جدید موضوعات کے حوالے سے یہاں کافی رہنمائی ملی۔ بعد ازاں مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے غیر معمولی وقت عنایت فرمایا، اور جس میں طلبہ کے ان سے کوسچن آنسر سیشن بھی ہوا، اور انہوں نے بڑے اطمینان سے اور تسلی بخش اور تشفی بخش جوابات بھی دیے، اور الحمدللہ آئندہ ہمارے اسکالرس کے لیے یہاں لائبریری میں آنے کے لیے جو ہدایات تھیں اور جو ترتیب تھی وہ بھی انتظامیہ کی طرف سے بنائی گئی۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمارا یہ باہمی تعاون جاری رہے گا، اور اس سے علم اور تحقیق کا ہزارہ یونیورسٹی کے لیے ایک نیا باب اوپن ہوگا۔ فجزاکم اللہ خیرا احسن الجزا۔